بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 102. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, ایمان والوں کو خطاب ہے ہم لوگوں کو, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ایسا ڈرو کہ پھر کوئی بات اس کے خلاف نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا. اب یہ ہے کہ یہ آیت تو برکت کے لیے پڑھ دی, اور وجہ اس کی یہ ہے کتاب معارف حکیم الامت سے پڑھ رہے ہیں دو تین ہفتوں سے, تو آج بھی اسی کتاب سے کچھ پڑھنا ہے. اس میں ایک سوال کیا گیا تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ سوال یہ تھا کہ کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے. تصوف ایک اصطلاح ہے, معنی ہے تزکیہ نفس, معنی ہے باطنی گناہوں سے نجات حاصل کرنا. جیسا کہ پچھلی بار بھی عرض کیا کہ جب باطنی گناہ سے نجات ہو جاتی ہے, جب باطن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ظاہری اعمال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جب تک یہ باطنی امراض رہتے ہیں باطن ٹھیک نہیں, سوچنے کی عادتیں ٹھیک نہیں, باطن سوچنے کی عادتیں, جب سوچنے کی عادتیں ٹھیک نہیں ان کو ٹھیک کرنے کا نام تزکیہ نفس یا تصوف ہے, تصوف اسی کو کہتے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا تصوف حاصل کرنا یعنی تزکیہ نفس کرنا یعنی باطنی امراض سے نجات حاصل کرنا یعنی یا اپنے سوچ کی عادتیں ٹھیک کرنا کہ سوچ میں گناہ نہ ہو, کیا یہ فرض ہے؟ یہ ہے سوال. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہاں ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کیوں؟ کیونکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو, یہی تو تصوف ہے. تصوف بس یہ ہے, تزکیہ نفس بس یہ ہے, باطنی گناہ جو سوچ سے متعلق ہیں, جو تزکیہ نفس جن چیزوں سے کیا جاتا ہے وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب بندہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو, کیونکہ وہ جو باطنی گناہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے, اور خود بھی عادت پڑ جاتی ہے تو خود کو بھی محسوس نہیں ہوتا. باطنی گناہ سے تو بس وہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کسی صورت میں اس کو گوارا نہ ہو. اسی کو کہتے ہیں یہ تقویٰ, ایسے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. تو فرمایا یہ تو فرض ہے, فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اس سے. اس کا دوسرا نام اس امر کا, اس حکم کا جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے, اس کا دوسرا نام تصوف. اب ہر چیز کو کوئی نام دے سکتے ہیں آپ, اس نام دینے میں آزاد ہیں. اور یہ صیغہ چونکہ امر کا ہے, اتقوا اللہ فرمایا ہے, اس لیے اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ فرض ہے. قطعی چیز, قطعی حکم قرآن میں جب آ جائے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہم پہ بہت سخت گزری. وہ صحابہ ڈر گئے کہ یا اللہ کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ کیسے ادا کریں. سچی بات ہے کہ حق تو کسی کا ادا نہیں ہو سکتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اور حکم یہ آ گیا ہے, اب ہم سے اس حکم پہ عمل نہ ہو سکے گا, اس سے ڈرے. ہماری یہ حالت نہیں, اسی لیے ہم باطنی گناہوں میں مشغول ہیں. باطنی گناہ میں ہر وہ شخص مشغول رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف نہیں ہے, چنانچہ وہ تصوف سے محروم رہے گا. اسی لیے فرما دیا کہ اسی کا اصطلاحی نام تصوف ہے, ایسے ڈرنے کا. جب یہ مشکل محسوس ہوئی صحابہ کو اور صحابہ اس پہ ڈر گئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کہ تم ایسا ڈرو جو تمہاری قدرت میں ہے, جو تم کر سکتے, جو تمہارے اختیار میں ہے, اسی سے تم کو وہاں تک حاصل پہنچائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے, جیسا ڈرنا چاہیے, وہ تو وہی ہے نا جس سے ہم مکلف ہیں, جو ہمارے قدرت میں ہے. اس لیے یہ آیت حقیقت میں شرح ہے اسی آیت. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شاخ گزرا کہ ہم کیسے کریں گے اس کو. اس کی تفسیر کے لیے دیکھیں, حکیم الامت جیسا عالم دین کہہ رہا ہے, اس کی تفسیر کے لیے یہ دوسری آیت نازل ہوئی, یعنی حسب استطاعت اللہ سے ڈرنے کا اہتمام رکھو. یہ درجہ کمال فوراً نہیں حاصل, تم کرتے رہو جتنا تم سے ہو سکے. یہ تصوف کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر بات تصحیح عقائد, یعنی پہلے عقائد کو صحیح کرے, اور اس کے لیے بہترین کتاب بہشتی زیور ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. یہ تو کتاب ہی عجیب ہے, اس کتاب میں تو سارا دین اور سارا تصوف موجود. تو ہر مسلمان پر بات تصحیح عقائد, اپنے عقائد کی صحت ضروری ہے, عقائد صحیح ہونے چاہیے. اسی حوالہ فرماتے ہیں ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيا, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے, لیکن یہاں بھی وہی عنوان ہے, جیسی کوشش کرنی چاہیے, یعنی حق تقاتی, وہ مومن شر لگا دی. عقائد صحیح ہوں, مومن کسی کہتے ہیں, مومن اسے کہتے ہیں جس کے عقائد صحیح ہوں. ایمان نام ہے تمام عقائد کے صحیح ہونے کا دل میں. تو ہر مسلمان پر تصحیح عقائد اور اصلاح اعمال ظاہری کے بعد فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی بھی اصلاح کرے. نہیں کرے گا گناہ ہوگا, اور گناہ تو بیسوں ہوتا رہتا ہے انہیں امراض باطنی کی وجہ سے. دیکھیں حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید میں بے شمار آیات اور حدیث میں بے انتہا روایات اس کی فرضیت پر دال ہیں, یعنی فرضیت کی دلیل ہے. بے انتہا روایات فرمایا ہے, اتنی احادیث اور اتنی قرآن کی آیات اس کی دلیل ہیں کہ یہ فرض ہے. تزکیہ باطن فرض ہے, تصوف فرض ہے, لیکن اس سے انکار کر دیتے ہیں. اب فرماتے ہیں کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد, قناعت, تواضع, اخلاص, صبر, شکر, اللہ کی محبت, رضا بالقضا, توکل, تسلیم وغیرہ کی افضلیت, ان کی تحصیل کی تاکید کا حکم ہے. قرآن میں کیا حکم نہیں کہ شکر کرو, قرآن میں کیا حکم نہیں کہ رضا ہونی چاہیے. یہ سب کیا ہے, زہد کیا ہے, قناعت کیا ہے, سب باطنی اعمال, سب تصوف کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال باطنا ہیں سب ایمان کے اجزاء ہیں. زہد ایمان کا جز ہے, قناعت ایمان کا جز ہے, تواضع ایمان کا جز ہے. جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایمان, اس کا ایمان کا جز ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے تواضع کے, جب اس کا عقل جو ہے اس کو جہنم
میں پہنچا دے گا, جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا چاہے لاکھ نیکیاں لے کر جائے. تو اس سے پتا چل گیا کہ جتنے بھی اجزاء ہیں تصوف کے, جتنے بھی اعمال باطنہ ہیں, جتنے بھی اخلاق باطنہ ہیں, یعنی سوچیں, سوچ کی بنا پہ جو ہم عمل کرتے ہیں, یعنی جو سوچتے ہیں بالقصد, وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب ایمان کے اجزاء ہیں. ان میں سے ایک بھی اگر آپ کے پاس نہیں تو ایمان ناقص ہے. یہ ایمان ہی ناقص ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اس لیے ان کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مثلاً زہد اور قناعت اور تواضع اور اخلاص اور صبر اور شکر اور حب الہی اور رضا بالقضاء اور توکل اور تسلیم وغیرہ, یہ جتنے بھی اخلاق باطنہ ہیں, جتنے بھی اعمال باطنہ ہیں, سب اعمال باطنہ ہیں, سب کا تعلق سوچ سے. ایک ایک کر کے عرض کرتا رہا ہوں کہ شکر کیا ہے. کیا ہے شکر؟ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا, کیا شکر آپ اپنے کان سے کرتے ہیں یا ناک سے یا آنکھ سے یا زبان سے یا ہاتھ سے یا پیر سے, کس چیز سے کرتے ہیں شکر آپ؟ سوچ کے کرتے ہیں. یا اللہ یہ نعمت آپ کی طرف سے آئی ہے, میں اس کا مستحق نہیں تھا, یہ سوچ لیا تو شکر ادا ہوا, ورنہ شکر ادا ہوا ہی نہیں. الحمدللہ کہنا صرف شکر نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسے بادام کا جو چھلکا ہوتا ہے سخت والا, وہ ہے. اصل تو مغز ہے, وہ سوچنا ہے. تو جب سوچا نہیں تو شکر ادا نہیں ہوا. ایک مثال ہے, جتنے بھی اخلاق باطنہ کے مقامات ہیں سب اسی طرح سے سوچ ہے. جب وہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے اس میں رسوخ ہو جاتا ہے, پھر وہ عمل ہوتا رہتا ہے, ہر وقت عمل ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا کوئی وقت مقرر ہے. نماز کا تو وقت مقرر ہے, اعمال باطنہ کا کوئی وقت مقرر نہیں. ہر وقت ہی کم و بیش مختلف اعمال باطنہ انسان کرتا رہتا ہے جس کو پکی عادت ہو گئی. لیکن یہ اعمال باطنہ فرض ہیں, یہ ایمان کے اجزاء ہیں, اس کے بغیر ایمان ہی ناقص ہے. اور ان کی جتنی ضدیں ہیں, مثلا تواضع کی ضد تکبر ہے, اخلاص کی ضد ریا ہے, اسی طرح سے ہر چیز کی ضد ہے. مثلا حب دنیا ہے, حرص ہے, تکبر ہے, ریا ہے, شہوت ہے, غضب ہے, حسد. ان کی مذمت اور ان کے حرام ہونے کا قرآن و حدیث میں حکم ہے, ان پر کتنی سخت وعید ہے. پھر ان کے معمور بھی ہونے کا, یعنی ان کا حکم کیا گیا کہ دیکھو یہ سوچ کی عادتیں پیدا کرو اپنے اندر, اور یہ سوچ کی عادتیں چھوڑو, ان کو ختم کرو. یہ سوچ کی غلط عادتیں جو ہیں یہ امراض باطنہ ہیں, یہ گناہ ہیں, حرام ہیں. جیسے دوسرے ظاہری گناہ حرام ہیں, جیسے زنا حرام, شراب پینا حرام, ایسے ہی کبر حرام ہے, ایسے ہی حسد حرام ہے. حسد تو ساری نیکیوں کو جلا دیتی ہے. اس میں بدگمانی حرام ہے, اس میں شک ہے کسی کو؟ شک ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے, کیونکہ قرآن کے احکام ہیں, یہ حدیث شریف کے احکام ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر ان کے یہ جو اخلاق باطنہ ہیں, ان کے معمور بہ, یعنی ان کا حکم ہوا ہے, فرض ہو گئے. اور یہ جو ان کی ضد ہے, ان کے من ہی ان, یعنی ان کے منع ہونے میں کیا شبہ رہا, اور یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے, اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت میں, جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے. حکیم الامت جیسی ہستی اس کے فرض ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. ہم اس سے ایسے بے پرواہ ہیں, دن بھر کس قدر اپنی ملازمتوں میں, دنیا میں, ظاہری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اور باطن کی طرف ذرا پرواہ نہیں. میں تقریباً پچھلی مرتبہ عرض کیا کہ خطوط آتے ہیں باطن کی اصلاح کا, سوچ, اپنی سوچ کو نہ بتاتے ہیں خراب سوچ کو, اور نہ اس کی اصلاح کراتے ہیں. اور اصلاح بھی کسی نے کرائی تو کتنی, ایک خط میں لکھ دیا کہ حضرت مجھ کو حسد کا مرض ہے, اس کے بعد علاج بتا دیا گیا. پہلی بار علاج بھی, علاج تو پورا پکا بتایا جاتا ہے, بتا دیا. اس کے بعد وہ لے کے خط کو غائب. اب مہینوں گزر گئے, اس کا تذکرہ ہی نہیں دوسرے خط میں. اس طرح سے اصلاح نہیں ہوتی. جب تم نے ایک مرض کا بتایا تو تم اس میں لگے رہو, ہر ہفتے لکھو, ہر ہفتے لکھو, اس کا حال لکھو, اور کچھ مت لکھو کہ حضرت میں نے یوں حسد کیا, یوں حسد کیا, جو بھی بیماری ہے. اور وہ جو شیخ بتائے کرتے جاؤ تو کام بن جاتا ہے. فرما رہے ہیں یہی مقصود اصلی ہے طریقت میں, جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تصوف کو اختیار کیا, منزل کہاں ہے,
کیوں اختیار کیا؟ میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں، لیکن ہوگا کہ آخر میں کیا ہوگا؟ ابھی اتنے لوگوں نے تصوف میں قدم رکھا، تزکیہ نفس میں قدم رکھا، بزرگوں سے تعلق قائم کیا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ملتا کیا ہے آخر؟ جو چیز ملتی ہے اس کا نام ہے نسبۃ العباد، تعلق مع اللہ، جس کے لیے لوگوں نے سلطنتیں چھوڑ دیں، انتہائی مشقتیں برداشت کرنی، اور واقعی چیز بھی ایسی کہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتے ہیں، جیسے ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے اس کا ذائقہ چکھا، یہ ہے نسبت بات. اس کی حقیقت بتا رہے ہیں حکیم الامت، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لگڑا تھا فرمائے، سب سے بڑی چیز جو کرنے کی ہے طلب تو کرو، طلب جو کرے گا اس کو کچھ تو ملے گا، طلب ہی نہ کرو پھر کیا ملے گا؟ اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ طلب تو آ جائے، دل میں طلب پیدا ہو جائے، پھر اس کی تدبیر کرو. یاد رکھیے ایک ادب سن لیجئے، اگر کسی چیز کی آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کی تدبیر کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. یہ نہیں کہ بس دعا مانگ لیا اور تدبیر نہیں کر رہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، محض دعا بلا تدبیر بے ادبی ہے. جب آپ کافی اللہ سے نسبت ایک بات نہیں عطا فرمائیے، تعلق اپنا عطا فرمائیے، تو تدبیر کرو اس کی پوری. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ ریاضت و مجاہدہ، ریاضت یعنی اللہ تعالیٰ کے کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرنا، محنت کرنا، مجاہدہ نفس کے خلاف کرنا. نفس ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، اس کو پوری نہ کرنا اگر وہ گناہ ہے یا مضر ہے ہمارے لیے. ایسے شخص کے دل میں جو اپنی اسلام میں لگا ہوا، اس کو سالک کہتے ہیں، یعنی جسے یہ ارادہ کر لیا، یہ ارادہ کون ہے سالک؟ ومن اراد الاخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن اولئک کان سعیهم مشکورا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی سعی کو، کوشش کو شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، قدر کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی کوشش رائے گا جائے گی. تو جب ایسی کوششیں کرتا ہے اور صحیح کوشش کرتا ہے، یعنی کسی اللہ والے کے ساتھ جڑتا ہے، اور جڑنے کے بعد جیسے وہ کہے وہ کرتا ہے، اس سے قلب سالک میں یعنی اس شخص کے دل میں استعداد یعنی تیار ہو جاتا ہے، اس کا دل استعداد وصول اللہ کی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی نسبت باطنی کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور اب اس کے بعد محض فضل خداوندی سے اس کے قلب کو بالفعل ایک خاص تعلق جذبی اللہ تعالی سے یعنی مطلوب حقیقی سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کو نسبت یا نسبت باطنی، اور اسی کو سکینہ اور نور سے تعبیر کرتے ہیں. اسی نسبت کے پیدا ہو جانے کا نام وصول ہے. ذکر اللہ کی مواظبت اور ریاضات و مجاہدات کی کثرت سے جو کدورت ہوتی ہے اور ظلمات نفسانیاں ہوتی ہیں، ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور قلب و روح کو حق تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت خاص سا اور تعلق مخصوص پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت قلب پر بلا واسطہ اسباب ظاہری کچھ اسرار لطیفہ اور علوم شریفہ کا ورود ہونے لگتا ہے. اس کو وہ چیزیں اللہ میں عطا کرتے ہیں جو کتابوں سے نہیں حاصل. فرماتے ہیں یہ نسبت، نسبت نسبت باطنی نام ہے تعلق طرفین کا. چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ نسبت کے لیے طرفین سے تعلق کی ضرورت ہے. نسبت اس کو کہتے ہیں جب مجھے بھی آپ سے تعلق ہو اور آپ کو بھی مجھ سے ہو، تو یہ نسبت ہے. یہ رشتہ بھیجا، آپ بھی چاہتے ہیں، وہاں سے قبول ہو گیا، اب نسبت ہو گئی. لیکن اگر آپ نے رشتہ بھیجا اس نے قبول نہیں کیا تو نسبت کہاں ہوئی؟ نسبت کہتے ہیں جب رشتہ قبول ہو جائے. یہی یہاں بھی ہے، نسبت باطنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی بندے کو بھی اللہ سے تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھی بندے سے تعلق ہو، دونوں. پہلا کام کہ بندے کو اللہ سے تعلق ہو، یہ بندے کے اختیار میں اس طرح سے ہے کہ وہ شیخ کے پاس جائے، مجاہدہ کرے، جیسے وہ بتائے وہ کرے، استعداد پیدا ہو گئی اس کی محنت سے، اس نے سعی کی، تو یہ تو بندے کے اختیار میں، اس کو تعلق قائم ہو گیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے، نسبت نہیں حاصل ہوئی. نسبت تو حاصل ہوگی جب حق تعالیٰ اپنا خاص فضل فرما کر خود اپنا تعلق بھی اس سے کر لیں گے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. ایک طرفہ تعلق کو نسبت نہیں کہا کرتے. بس بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خدا سے تعلق تو ہے قلب میں, قلب میں تو بہت تعلق, اور اس کی یاد اور ذکر میں مشغول ہیں, ملکہ یادداشت بھی حاصل ہے, یعنی کسی وقت اللہ کو بھولتے نہیں, یہ ملکہ یادداشت. اور یہ تھوڑی سی مشق سے حاصل ہو جاتا ہے. ملکہ یادداشت یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا, بھولنا نہیں, یہ تو مشق سے حاصل ہو جائے گا. مگر خدا تعالیٰ کو ان سے تعلق نہیں. تو کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو خدا کے ساتھ محض یاد کا تعلق ہے. بہت جگہ یہاں پہ ذکر کے حلقے ہیں, سب کچھ ہے, اور یاد کا تعلق ہے, ملکہ یادداشت تک قائم ہو گیا, لیکن یہ تعلق یک طرفہ ہے. جو تعلق دو طرفہ ہے وہ امر اور اطاعت سے ہوتا ہے, اطاعت نہیں. ذکر تو بہت کر رہے ہیں اور شادی ہال میں جا کے بیٹھے, جو سراسر خلاف سنت ہے, اس کو یک طرفہ تعلق ہے. خود اپنا جائزہ لے لیجیے, اچھی طرح سمجھ لیجیے, بنیادی چیز سمجھ لیجیے. جو تعلق ہے نسبت باطنی کا, اس کی جڑ عمل و اطاعت ہے, ملکہ یادداشت نہیں ہے. گرچہ ذکر کی کثرت بھی ضروری ہے, لیکن اصل چیز عمل اور اطاعت ہے. اور وہ عمل و اطاعت کی بنا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاته. وہ ڈرتا ہے, وہ جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اختلافی ہوگی, جہاں پہ ایسی چیز ہوگی جس میں شبہ ہوگا کہ اس سے اللہ میں ناراض نہ ہو جائیں, بھاگ جائے گا. نسبت باطنی والا ان چیزوں کو ٹرائی نہیں کرے گا جن میں اختلاف ہے, جہاں پہ وہ مجبور نہیں. صاحب نسبت گواراہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے رب کو ناراض, تو بھائی اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جائز, بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز, وہ بھاگے گا. تو ہمارے اہل اللہ کا حال لکھا ہے کہ ملومت نے, ہمارے پرانے اہل اللہ کا, کہ وہ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ جو مختلف فی ائمہ میں ہے, مثلا چار ائمہ میں, ان میں بھی احتیاط کرتے ہیں. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ہاتھ ملا لیا یا اس کے جسم کو کہیں پر سے چھو دیا تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارے اہل اللہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ چونکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک ٹوٹتا ہے, وہ اس کی پوری احتیاط کرتا ہے کہ کہیں وضو ٹوٹ ہی نہ جائے. دیکھا آپ نے. اور یہاں اور تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا, بس کھٹا کھٹ تصویریں بھی شروع کر دیں, اس میں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ اس میں اتنے علماء اس کو حرام بھی تو کہہ رہے ہیں. نسبت باطنی والا اس طرف نہیں جا سکتا, اچھی طرح سمجھیے. نسبت باطنی کی تو شان ہی دوسری ہوتی ہے, اس کی تو شان جو پہلے عرض کر دی گئی, اتقوا اللہ حق تقاته. اتقوا اللہ, اس کا تو دماغ پہ ہی سوار ہوتا ہے, وہ اپنے رب کو کیسے ناراض کرے گا. نسبت باطنی تعلق مع اللہ ایسی چیز ہے, اور پھر جبکہ تعلق ایسا ہو کہ اس کو تو تعلق ہے ہی اللہ سے, خود اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے تعلق ہے. سوچیں ذرا کیا ہے وہ چیز کو گناہ کرائے گی. ہاں جہاں مجبور ہو جائے, میں کسی کو کچھ کہتا نہیں, جو مجبور ہو جائے, مجبوری میں کسی نے کچھ کیا, ہم دوسروں کے عمل کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے عمل کی بات کرتے ہیں. یا ہم اپنے لیے اگر شیخ چن رہے ہیں تو ہم ضرور دیکھیں گے جو شیخ میں یہ صفات ہیں یا نہیں, اس کو نسبت باطنی حاصل ہے یا نہیں. اور فرمایا کہ ایسے وقت جب اس کو عمل و اطاعت سے تعلق ہو تو الحق تعالیٰ کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے, اور اطاعت فقط نماز و نوافل اور روزے میں منحصر نہیں, بلکہ ہر حالت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں. لین دین ہو, معاشرت ہو, مجالست ہو, ہر چیز میں اطاعت لازم ہے. یہاں یہ حال ہے کہ شرعی پردہ تک گھر میں نہیں ہے, اور شیخ نہیں ہے. جیسے ایک بزرگ نے کہا, صادقین کہلاتے ہیں لیکن صادقین نہیں ہیں. صادقین میں سے وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے, ان کے یہاں تو بہت ہی پکا پردہ ہوگا. شرعی پردہ فرض ہے, اور کس چیز کا پردہ, کون سا شرعی پردہ؟ میں نے حساب سے کہا کہ تمام کتابوں میں لکھا کہ پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے, پردے کو مایوس سمجھنے والا کافر ہے, یہاں تک لکھا ہوا ہے. شاہ براہ صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کس پردے کا ذکر ہے, ٹانگ کے, پیٹ کے, باہوں کے, پیٹ کے, کس پردے کی, جسم کے کس حصے کے پردے کی بات ہو رہی ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی چہرے کے پردے کی بات ہو رہی ہے, چہرے ہی کو چھپانا ہے, اسی کو تو پردہ کہتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل فرمائی ہے
لوگوں نے ستر میں اور پردے میں خرچ کر دیا. عورت کا ستر جو ہے کہ ہاتھ اور پیر کھلے ہوں اور چہرہ کھلا ہو, نماز میں اگر یہ اعضاء کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی, تو ستر ہے. اس کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ پردہ تو چہرے کا ہوتا ہے, اور چہرے کے پردے کو اڑا دیا. دیکھیں جس کو صاحب نسبت وہ اس کو سچی نظر آتی ہوتی ہے, بہت صاف نظر ہوتی ہے, وہ ان چکروں میں پڑ ہی نہیں سکتا ان الٹی سیدھے وسوسے والی باتوں میں. ہمارے حضرات بچیاں 7 سال 8 سال کی ہو گئی, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب پردے کا حکم فرماتے تھے, پورا پردہ کراؤ, نقاب ڈلواؤ, آنکھ تک کھولنے کو منع فرماتے تھے, آنکھ کھولنے کو منع فرماتے تھے. ایک لڑکی نے پوچھا ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے کہ حضرت ہوائی جہاز میں کھانا وغیرہ ہوتا ہے اور عجیب سا ہوتا ہے, اس میں بڑی اکبکاہٹ ہوتی ہے, نقاب ڈلا ہوتا ہے. چھوٹی سی لڑکی تھی, 10-12 سال کی. تو کیا میں ایسی صورت میں ہوائی جہاز میں اپنی آنکھ کھول لیا کروں؟ حضرت نے جواب میں کیا دیا, لکھا آنکھ نامحرم کے سامنے کھولنے سے آنکھ کی حیا جاتی رہتی, حیا گئی, ایمان گیا, سب کچھ گیا, کہاں نسبت باطنی اور کہاں یہ نسبت خاک رب عالم پاک, کہاں گندگیاں اور بے پردگی اور بےہودگیاں اور کہاں نسبت باطنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اطاعت فقط نماز اور نوافل اور روزے میں منحصر نہیں, بلکہ ہر حالت کے متعلق شریعت کے احکام موجود ہیں, چاہے وہ لین دین ہو, چاہے معاشرت ہو, چاہے مجالست ہو, ان میں بھی اطاعت لازم ہے. اور جب تمام احوال میں اطاعت کی جائے گی اس وقت وہ دو طرفہ تعلق نصیب ہوتا ہے, ورنہ وہ محض یک طرفہ تعلق ہے. اور پھر فرمایا گیا کام کی بات, نسبت مع اللہ کا القاء, یعنی دل میں آ جائے, القاء ڈالنے کو کہتے ہیں. نسبت مع اللہ کا القاء ایک دم سے نہیں ہوتا, بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے. القاء ہوتا ہے لیکن ایک دم سے نہیں ہوتا کہ وہ نسبت جو مطلوب ہے پہلی پیدا ہو گئی, نہیں, بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا حالت ہو گئی, مگر چند روز کے بعد خود بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ میں کیا سے کیا ہو گیا, بشرطے کہ وہ اصولوں پہ قائم رہے. اس چند روز لکھا ہے, سچ لکھا ہے, بس اصول پہ قائم رہے, شیخ کو پکڑے رہے, شیخ کو حال کی اطلاع کرتا رہے, اعتقاد و محبت کا تعلق رکھے, ایک مرتبہ بڑھ کر تعلق بڑھا کے پیچھے نہ ہٹے. یہ سخت مضر ہے, وہ تعلق شیخ سے نہیں ہے, تمہارا تعلق اللہ سے ہے. ہمارے حضرت نے صاف کہہ دیا, حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب نے کہنے لگے کہ بھائی تعلق مع اللہ اور ہم, ارے ان اہل اللہ سے تعلق ہی تعلق مع اللہ ہے. ان اہل اللہ سے جن کو صاحب نسبت ہیں, جو اولیاء ہیں, ان سے تعلق ہی, یہی تعلق مع اللہ ہے ہمارا. کہنے رفتہ رفتہ یہ القاء ہوتا ہے, دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی کیا حالت ہو گئی, مگر چند روز کے بعد خود بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ میں کیا سے کیا ہو گیا. ایک اور شرط ہے, آپ لاکھ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپ ذکر کرتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بری صحبت میں ہیں. کس طرح سے ہیں بری صحبت میں؟ انٹرنیٹ, اس وقت آپ کفار کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, فساق کی باتیں پڑھ رہے ہیں. ارے بلا ضرورت کیوں پڑھتے ہو یہ فساق, ان کی صحبت تم اختیار کرو گے ایک منٹ کے بھی تو برباد ہو. سخت مضر ہے نسبت باطنی کے لیے, یاد رکھو اس کا حصول نہیں ہو سکتا بری صحبت کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ خود دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا اس کی کیا حالت ہو گئی, چند روز کے بعد خود بھی معلوم ہونے لگتا ہے اس کو کہ میں کیا سے کیا ہو گیا, کتنا فرق ہو گیا. میاں عاشق و معشوق رمز است, یہ تعلق مع اللہ جو ہے ایسا ہوتا ہے, یہ ایسا راز ہے. کرامن کاتبین را ہم خبر نیست, کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی اس کا تعلق بہرات اللہ سے ہوتا ہے. یعنی بزرگی نسبت مع اللہ کا نام ہے, جس کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگتا. میں پڑھ رہا ہوں کہ ملومت کے الفاظ آپ نے کبھی شاید سنا نہ ہو, بزرگی نسبت مع اللہ کا نام ہے, جس کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگتا. البتہ اس کی ظاہری علامت سنیے, یہ سننے کی بات ہے, البتہ اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افعال و اقوال و حرکات میں زیادہ تشبہ ہو جاتا ہے. یہ شخص شادیاں کرے گا سنت کے خلاف, بھول جائے. یہ شخص اپنے اہل و عیال کو سنت کے خلاف رکھے گا, نہیں رکھ سکتا. اس کی ہر چیز جہاں تک ہو سکے گا سنت کے مطابق ہوگی. یعنی جس طرح نماز ادا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری متابعت کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح آپ اس کے برتاؤ میں، روزمرہ کی باتوں میں، سونے میں، جاگنے میں، غرض ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کی جائے، اور یہ اتباع حتیٰ کہ عادت ہو جائے کہ بے تکلف سنت کے مطابق افعال صادر ہونے لگیں، یہ علامت ہے نسبت باطنی کی. ایک جگہ بعض کتب میں لکھ دیا گیا ہے کہ نسبت زمانے شباب میں ہی حاصل ہوتی ہے، بڑا ہوگا تب کیا حاصل ہوگی، وقت تو ضائع کر دیا. لگا نہیں، فرمایا یہ علی الاطلاق غلط ہے، علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ جوش و خروش، شوق و ذوق تو البتہ جوانی کے زمانے میں ہی ہوتا ہے، باقی مطلق نسبت باطنی ہر وقت ہر مومن کو حاصل ہو سکتی ہے، ہر وقت ہر مومن کو حاصل ہو سکتی ہے. واللہ اللہ میاں کا وعدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تقوی دل میں تم تقوی حاصل کر لو، کسی اللہ والے تعلق جوڑ لو، شروع ہو گیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے ایمان والے ہیں. نہیں، ایمان میں کچھ خنق نظر آتا ہے، دیکھو بشتی زبر، پڑھو عقائد، پڑھو کیا چیزیں گناہ ہیں، ایمان صحیح ہو گیا، اب کیا چاہیے؟ کانوا یتقون، تم کو استمرار تقوی، تقوی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، تقوی تمہارے پاس سے جدا نہ ہو. یہ جو ہے بڑھاپے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بڑھاپے میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، 80 سال کا ہو تو بھی حاصل کر سکتا ہے. اب تک شرابی کبابی رہا، 80 سال کی عمر میں چاہے گا حاصل ہو جائے گی نسبت باطنی. مطلق نسبت باطنی ہر وقت ہر مومن کو حاصل. حکیم الامت کو ہم کیوں کہتے ہیں حکیم الامت؟ جس وجہ سے کہتے ہیں، کوئی لکھ کے دکھا دیجیے، دیکھیں کون بتا سکتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن ہے بالکل کلام پاک میں اور حدیث شریف میں جو مضمون ہے وہی ہے. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کم اللہ ذنب بدا. نہیں فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. توبہ میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم. اور اب یہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ اس کے عجیب عجیب واقعات ہیں ایسی توبہ کے، اس کے مقامات بھی مل جاتے ہیں اس کو اسی ایک توبہ سے، جو سیکنڈ میں آنن فرن میں ہوتی ہو مگر سچی توبہ. لیکن بدون فیض مرشد کامل کے مناسبت باطن سے نہیں ہوتی، اور بدون اس مناسبت کے ترقی نہیں ہوتی. تو صرف اپنی استعداد علمی اور کتب بینی اور ذہانت پر رہنا وصول کے لیے ناکافی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی مرشد ضرور ہو. مرشد کیا آیت ہے قرآن کی سورہ کہف کی؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ارے یہ تو گمراہی کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہ ہو. ولی مددگار، مرشد دینی رہنمائی کرنے والا، وہی مرشد تو، اسی کو تو مرشد کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں. تو ضروری ہے کہ کوئی مرشد ہو. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے کہ سالک کو اگر دو چیزیں حاصل ہوں، یعنی اتباع سنت اور حب شیخ. دیکھا، اتباع سنت کے بغیر وہ سالک ہی نہیں، نسبت باطنی کا تو سوال ہی نہیں. فرمایا سالک کو اگر دو چیزیں حاصل ہوں، یعنی اتباع سنت اور حب شیخ، تو اگرچہ وہ ہزاروں ظلمات میں بھی مبتلا نظر آوے تو در حقیقت وہ انوار میں ہے. اور جس میں یہ دو نہیں، دو میں سے ایک بھی نہیں، تو اگرچہ وہ بظاہر انوار کا مشاہدہ کرے مگر حقیقت میں ظلمات کے اندر گھرا ہوا ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کہاں سے کچھ راستہ طے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت نے فرمایا میرا مذاق یہ ہے کہ حب شیخ بھی اصل مقصود نہیں، وہ تو ذریعہ ہے، اصل مقصود اس میں اتباع سنت ہی ہے. حب شیخ بس اس لیے ضروری ہے کہ متبع سنت بن جائے، اس لیے آزادی ہے. ایک شیخ سے تم کو چیز حاصل نہیں ہوتی، جاؤ دوسرے کے پاس ڈھونڈو، حاصل کرو. اصل چیز تو اصل چیز ہی ہے نا، وہ جہاں ملے وہاں جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور جس کو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا گیا، یعنی افعل ولا تفعل، یعنی اوامر و نواہی. اس کا اتباع کرتے ہوئے غیر اختیاری طور پر کیسے ہی حالات و کیفیات پیش آ جاوے، ذرہ برابر مضر نہیں. اور اگر شیخ سے طریق تربیت میں غلطی بھی ہو جائے، جس پر خام محبوبانہ عتاب بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی مرید کو اس پر عمل کرنے سے نفع ہی ہوگا. سمجھ لیجئے، یہ ہے معارف حکیم الامت. فائدہ تمہیں ہوگا تمہاری طلب کی بنا پہ. حکیم الامت نے جگہ لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے کہ غسل اللہ اور تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی تو فرض ہے، فرض عین ہے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کوئی فرض عین ہو اور وہ کسی اور پہ منحصر ہو؟ تو انسان مکلف نہیں رہا، کس شیخ پہ منحصر نہیں ہوتا، یہ طالب کی طلب پہ. جیسا بھی شیخ ہوگا اس سے مل جائے گا، بشرطیکہ طلب میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ شیخ پہ، شیخ کے انتخاب میں اپنے نفس کے پیچھے نہ چلے، بلکہ شیخ کے انتخاب میں اصول جو ہے ان کو ان کے پر کر. صحیح میں تو سب کچھ شامل ہے، ڈھونڈے صحیح، دیکھے وہ متبع سنت ہے یا نہیں، اس کو نسبت بات نہیں کہ اس میں علامات ہیں کہ نہیں، یہ سب دیکھے اس میں، پھر شیخ بنا لے. اور اس کے بعد طلب اگر اس میں ہوگی ضرور واسطہ اللہ ہو جائے، شیخ کے ہاتھ میں نہیں. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بہت جگہوں پہ غلط غلو کی حد تک ہو گیا ہے. سمجھتے ہیں کہ شیخ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، اس سے کام بن جاتے ہیں، اس سے ملازمتیں مل جاتی ہیں، اس سے رشتے ہو جاتے ہیں، اس سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. ارے بیوقوف ہو، اللہ نے کے ہاتھ میں ہے نہ کہ شیخ کے ہاتھ میں ہے، کتنا غلو ہوا ہے. کیونکہ نفع دینے والے تو کون ہیں؟ نفع دینے والے تو حق تعالیٰ ہیں. وہ جب طالب کی طلب صادق دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے ولی کی اطاعت میں پختہ دیکھتے ہیں، تو اس کے حال پر اللہ میاں کرم فرما دیتے ہیں کہ میرے ایک ولی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا کہنا مان رہا ہے، اس کے آگے پیچھے چل رہا ہے. جو شکستہ می نگیرد فضل ایسا، بس اللہ کا فضل تو اس پہ ہوتا ہے جو شکستہ ہو جائے، شکستہ ہو جائے، اپنے کو کچھ سمجھے نہیں. اور فرماتے ہیں ہر کجا درد دوا آ جا روت. ارے جہاں درد ہوگا وہی تو دوا جائے گی، جب درد ہی نہیں تو دوا کیوں پہنچے گی تیرے پاس. ہر کجا پستی اس اب آ جا روت. ارے جہاں پستی ہوگی تو پانی ادھر کو جاتا ہے، جدھر پستی ہوتی ہے. نیچے تو ہو تو نیچے تو ہو گئے، تبادل تو اختیار کر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ خود مجھے فائدہ ہو، کچھ باتیں بہت اصولی معلوم ہو گئی جو شاید پہلے معلوم نہ ہوں ہم کو، اور دوسرے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو تصوف ہے اور تزکیہ نفس ہے، اصلاح باطن ہے، یہ فرض عین ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کسی اللہ والے سے تعلق، لیکن سب سے پہلی چیز ارادہ آخرت، دل میں اپنے ارادہ آخرت کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عطا فرمائے. آمین اللہم.